السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین اور مومنوں کی آزمائش. جنگ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واقع ہوئی، عظیم جنگ ہے اور اس جنگ میں بہت سے عظیم پیغامات موجود ہیں اور اسباق ہیں مومنوں کے لیے. آج کی نشست میں اس جنگ میں سے ہم صرف ایک سبق پہ بات کرتے ہیں، ایک پیغام پہ، اور وہ ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اس آزمائش میں کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، سب نمایاں ہو جاتا ہے. جنگ حنین میں عجیب واقعے ہوئے اور ہر موقع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا ہے. مختصرا قصہ بیان کر دیتا ہوں میں، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے اس آزمائش میں کیا کیا ہے. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا. 10,000 کا لشکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے مدینہ سے فتح مکہ کے لیے، اور فتح مکہ کے بعد مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں میں سے 2,000 نے اسلام قبول کیا، 2,000 لوگوں نے، تو کل تعداد 12,000 کی ہوئی اس لشکر کی. جب معلوم ہوا طائف اور مکہ کے اطراف کے بعض قبائل کو جنہوں نے دار اسلام میں داخل ہونے سے انکار کیا، تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جس میں قطیف اور غطفان کے دو قبیلے جو ہیں یہ ان کے سردار تھے، رہنما تھے. ان دو قبیلوں نے سب کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر تیار ہوا. اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کو دوبارہ آزاد کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اب مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اب طائف فتح ہونے والا ہے، وہ اپنا ڈر بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو طائف کی طرف اس بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، 12,000 کے لشکر کو، اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ جس کو حنین کہا جاتا ہے، اور اس حنین کی جگہ پر یہ جنگ واقع ہوئی. راستے میں چلتے چلتے ان 2009 مسلموں میں سے دو غلطیاں ہوئی. پہلی غلطی, ان میں سے کسی نے کہا کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں, آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا, بڑی پاور ہے ہمارے پاس, 12,000 لشکر کو کون ہرا سکتا ہے, سامنا کون کر سکتا ہے, کس کی ضرورت ہے. دوسری غلطی, راستے میں گزرتے ہوئے ایک بیری کا درخت نظر آیا, بیری کے اور بھی درخت تھے, اور مشرکین جب جنگ پہ جاتے یا کسی دشمن سے مقابلہ کرتے تو ان بیری کے درختوں پر اپنے تلواریں اور اپنی ڈھالیں وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے, اپنے اسلحے کو ان بیری کے درختوں میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ ان بیری کے درختوں سے ان کو برکت حاصل ہو جائے اور مقابلہ جو مقابلے میں ان کو غلبہ اور فتح ہو. تو ان 2009 جو نو مسلم تھے, ان میں سے کسی نے کہا, کسی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط, یعنی یہ جو بیری کے درخت تھے, مقرر فرمائے کہ ہم بھی اس پر اپنا اصل لٹکا دیں برکت حاصل کرنے کے لیے, جیسے کہ ان مشرکوں کے لیے ذات و انواط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, بھی وہی مطالبہ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر جیسے کہ ان مشرکوں کے لیے معبود ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور سمندر پار کر لیا, اور فرعون کو اللہ تعالی نے ہلاک کیا, اسی سمندر میں غرق کیا, تو سمندر کے دوسری طرف جاتے ہی ایک بستی سے ان کا گزر ہوا. وہ بستی والے جو تھے ایک بت کی عبادت کر رہے تھے, تو بنی اسرائیل کی نظر اس بت پہ پڑی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی, اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, اے موسیٰ ہمارے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جیسے کہ لیے ان کے لیے معبود جس کی عبادت کرتے ہیں, ہم کس کی عبادت کریں. قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ علیہ السلام جواب دیا کہ تم جاہل قوم ہو, جس رب نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی ہے کیا وہ یہی بت ہے, کوئی پتھر ہے, کوئی درخت ہے کیا؟ رب کائنات سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی نے تمہیں نجات دی ہے اور تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی بت ہو جس کی تم عبادت کرو جیسے کہ مشرکین عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مشرکوں کے راستے کی اتباع کرنے کے برابر ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے کی تم اتباع ضرور کرو گے. الغرض یہ دو غلطیاں ہوئی راستے میں چلتے چلتے جنگیں ہونے کی طرف, اللہ تعالی نے آزمایا ہے. نو مسلم ہیں, 2000 اور 10,000 پکے مسلمان ہیں جو مدینہ سے آئے ہیں, کبار الصحابہ بھی ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مشرکوں نے اس بڑے لشکر کو وادی حنین کے پورے ارد گرد جمع کر دیا اور چھپ گئے. وادی تھے, اس میں درخت بھی تھے, تو کچھ پتھر سب کے پیچھے چھپ کر اپنے یعنی مکمل اسلحے کو لے کے انتظار کر. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی, اچانک حملہ ہوا, صحابہ کی تلواریں ابھی اپنی میان میں تھے, باہر نہیں نکلے تھے, ابھی تیار نہیں تھے, ابھی راستے میں گزر کے جا رہے تھے مقابلے کے لیے. تو سب اچانک ہوا اور عجیب سے افراتفری کا ماحول شروع ہو گیا, یہاں تک کہ اور پیچھے کی طرف مڑ کے بھاگنے لگے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت چند قلیل تعداد صحابی رہ گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یعنی عبد المطلب کا پوتا ہوں. عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور بڑی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پر رکے رہے, یعنی آپ دیکھیں ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں. اب مشرکین جب یہ حالت دیکھی ہے میدان میں بھی, جنگ ہنگ میدان میں بھی گھس آئے ہیں, اس کثیر تعداد کا سامنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اور ساتھ میں ابھی جو نو مسلم ہوئے تھے ان صحابہ میں سے دو, سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدنا ابو سفیان, یہ رک گئے دونوں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لگام کو تھامے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عباس سے فرمایا, سیدنا عباس کی آواز جہوری تھی, یعنی بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے, کہ آپ یہ اعلان کریں اصحاب الصبرہ کہاں ہیں, بلند آواز میں کہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کا وعدہ کیا ہے کہاں ہیں وہ. بس یہ آواز صحابہ کے کانوں میں پڑنی تھی, فوراً واپس پلٹے سارے اور شدید وہاں پہ جنگ ہوئی, یہاں تک کہ جو مشرکینوں کے جتنے بھی لشکر تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. غطفان اور ثقیف جتنے بھی اور قبائل تھے سب بھاگ گئے, اور اتنی کثیر تعداد میں اپنے مال چھوڑ گئے, کیونکہ لوگوں نے ایک عجیب سا حربہ کھیلا. یہ مشرکین نے انہوں نے کہا دیکھے اپنے اہل و عیال مال متاع سب لے کے جا, یہ فیصلہ کن جنگ ہے, اپنے بیوی بچوں کو جب ساتھ لے کے جاتے اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اینڈ ہے, اب ہم اینڈ کر کے آئیں گے, اب کوئی اور کوئی موقع نہیں ہوگا دوبارہ جنگ کرنے کا, آخری فیصلہ کن جنگ کرنی ہے. اور اپنے سارا معلوم ہوتا ہے, اپنے جتنے اونٹ تھے جتنے ان کے جو پاور تھے سب لے کے گئے. سبحان اللہ, اس جنگ میں سارے کے سارے جو ہیں بھاگ گئے اور خود مال غنیمت خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال کے گئے. جنگ ختم ہوئی اور جنگ کی ابتدا میں بھی آزمائش تھی, انتہا میں بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت دینا شروع کیا. کچھ مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بہت تعداد میں اونٹ دیے اور مال دیے, یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہا. انصار میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. صحابی جو ہیں انصار عنہم الصحابۃ اجمعین, کچھ بھی نہیں دیا. تو کچھ بشیرت کا تقاضا ہے, انسان ہے کہ تلواریں جن کے خون سے ٹپک رہی ہیں, جن کے خلاف ابھی جنگ کی ہے, ابھی مال غنیمت انہیں کو دیا جا رہا ہے. ایک عجیب سی آزمائش ہے, ایک عجیب سا معاملہ ہے. تو دل میں کھٹکا سا ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے. اور کسی نے آپس میں بات بھی کی ہے, خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اب دیکھیں بعض مشرکوں کو تالیف قلب کے لیے ان کے دل کو نرم کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی دیے, 200 اونٹ بھی دیے ایک شخص کو. آپ سوچیں کہ کتنی ہزار تعداد میں اونٹ تھے, غالب کتنا تھا. اور ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعداد میں مال غنیمت میں سے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انصار میں تھوڑا سا کوئی رنج ہے, تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے, تو سب کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد, اور یہ خبر بھی سیدنا سعد نے پہنچائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرو سب کو, اپنی قوم کو. سب جمع ہوئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث مسلم میں اصل قصہ لمبا قصہ موجود ہے, اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب انصار سب سامنے بیٹھے, یا معشر الانصار, اے انصار کا گروہ, میں نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے, کیا جو سنا ہے وہ صحیح ہے؟ اسے بخاری کی روایت میں کانوا لا یکذبون, انصار کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. فرماتے آپ نے صحیح سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بات کچھ ایسے ہی ہے, یعنی کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے, تھوڑا سا رنج ہوا ہے, تھوڑا سا کچھ محسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پائے پھر تمہیں ہدایت, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی, یہ میرے ذریعے ہدایت دی, کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری صلح کروائی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, کیا تم محتاج نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری حاجت کو پورا کیا, یعنی مسکین تھے, حاجت مند تھے, فقیر تھے. فقالوا بلى یا رسول اللہ, سارا احسان اللہ تعالیٰ کے ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, ایسے ہی ہے, ایسے کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا آپ جواب نہیں دیتے مجھے, الا تجیبونی یا معشر الانصار, قال بما نجیبک یا رسول اللہ, ہم اور کیا جواب دے سکتے ہیں, سارے کا سارا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. واقعی جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا, ہم گمراہ تھے, ہمیں ہدایت ملی ہے, ہم محتاج تھے, ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہیں, ہم واقعی دشمن تھے, ایک دوسرے کے پیاسے تھے, واقعی بات تو سچ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمارے سلوک کو اور ہمارے دل جوڑے ہیں, بات سچ ہے, ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم چاہتے تو یوں کہتے, اب سنیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہتے تو یہ کہتے اور تم ضرور سچے ہوتے کہ آپ ہماری طرف آئے تھے جب کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا, آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا, ہمارے طرف آئے تھے اور ہم نے تمہیں سچ مارا, تمہاری آپ کی تصدیق اور ایمان لائے, آپ کو بے بس دیکھا, آپ کی قوم نے آپ کو بے بس کر دیا تھا, رسوا کیا تھا اور ہم نے آپ کی نصرت کی, چاہتے تو یہ کہتے, آپ کی قوم نے آپ کا اپنے گھر سے نکالا, ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, چاہتے تو یہ کہتے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آئل اپنے شہر سے نکالے گئے تھے, ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے تمہیں دیا, چاہتے تو یہ کہتے. اے معشر انصار, تھوڑا سا مال میں نے ان مشرکوں کو دے دیا ان کے دل تالیف قلب, دل جوڑنے کے لیے, دل نرم کرنے کے لیے, اور آپ کو تھوڑا سا رنج ہو گیا اس بات پہ, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو جائے, اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف سپرد کر دیا, اللہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا میں نے, کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو انصار کہ یہ لوگ بھیڑ بکری اپنے ساتھ لے کے جائیں, یہ اونٹ اور مویشی اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور تم اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر چلو واپس. فهو الذي نفسي بيده اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لولا الہجرۃ لکنت امرؤ من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار میں سے ہوتا. فضیلت انصار کی, اگر میں ہجرت کر کے نہ آتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. اگر انصار کوئی راستہ اختیار کرتے میں اسی راستے پر چلتا. اللہم آخر میں دیکھیں ذرا, اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما, انصار کی اولاد پر رحم فرما, ان کی اولاد کی اولاد پر بھی رحم فرما. فبکا القوم, جتنے صحابہ بھی تھے انصار خصوصی طور پر, رو رو کر داڑھی تر ہو گئی ان کی. وقالوا رضینا برسول صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا, اللہ اکبر, کہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ہمارے نصیب میں ہے اور ان کے نصیب میں یہ بھیڑ بکریاں اونٹ ہیں, واللہ ہم راضی ہیں. ہمارے لیے یہی شرف ہی کافی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم واپس لوٹ کر چلیں گے. خدشہ کیا تھا انصار کو, ایک اور خدشہ بھی تھا کہ فتح مکہ ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مکہ میں رہے. مکہ سے نکالے گئے تھے نا, اب فتح مکہ ہو گیا ہے, لیکن اتنی بڑی خوشخبری کہ یہ لوگ بھیڑ بکرے لے کے جائیں گے, اونٹ مویشی لے کے جائیں گے, دنیا کا مال و متاع لے کے جائیں گے, تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ انصار کی جو خوشخبری اس ان احادیث میں ملی ہے, یعنی دیکھ آزمائش تو تھی کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن سبحان اللہ یہ دیکھیں گستاخی نہیں کی, دل میں محبت ہے, ایمان ہے. دیکھیں جب اللہ آزماتا ہے تو ایمان جب کسی کے دل میں غالب ہوتا ہے تو ایمان کے نور سے رہنمائی بھی ہوتی ہے. ویسے نہیں کہ جیسے کہ اس ظالم شخص نے کہا تھا, ذوالخویصرہ نے, ذوالخویصرہ نے کیا کہا تھا, خوارج کے باپ دادا نے اور سردار نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طرح سے کچھ ماحول تھا, مال غنیمت آیا اور تقسیم کر دیا, اس شخص کو کوئی حصہ نہیں ملا صحیح جیسے وہ چاہتا تھا, تو کیا کہا اس نے, اے محمد, یہ نہیں کہا رسول اللہ, اے محمد آپ نے انصاف نہیں کیا ہے, انصاف کرو, آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ بےمانی کی نشانی ہے, یہ بےمان بندہ ہے, اس کے ایمان میں کمزوری ہے, خلل ہے ایمان میں. اگر ایمان کا نور دل میں ہوتا تو اللہ کی قسم زبان پر بھی ایمان کے نور کا اثر ہوتا. انصار نے کیا کہا, آپ نے سچ فرمایا ہے, دل میں کچھ تھا تو صحیح لیکن شکایت نہیں کی, ڈیمانڈ نہیں کی, بدلہ مطالبہ نہیں کیا, زبان پر گستاخی کے الفاظ نہیں تھے, کبھی تصور بھی نہیں کیا. جان قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, مال متاع کے لیے کوئی گستاخی کرنے کے لیے کبھی سوچا تھا ان لوگوں نے؟ نہیں واللہ. لیکن یہ عجیب سا واقعی ایک عجیب سا معاملہ ہے, جن کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے انہیں کے خون سے ہماری تلواریں ٹپک رہی ہیں, یہ بات سمجھ سے باہر ہے, انہیں کو یہ سارا مال کیوں دیا جا رہا ہے؟ رنج اس معاملے سے اس وجہ سے ہوا, لیکن جب بات سمجھائی گئی اتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے بات سمجھائی گئی, بات سے سمجھ میں نہیں آئی بلکہ بہت خیر کثیر لے کر اور دل میں اطمینان سینے کے کوئی شاد آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے ساتھ لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان, دیکھیں یہ تو ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اس جنگ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت عطا فرمائی بہت ساری مواطن میں, بہت سارے موقعوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اور حنین کے دن میں بھی. غلبہ کس کا تھا؟ مومنوں کا تھا, نصرت مومنوں کی ہوئی, کامیاب مومن ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یہ سارا معاملہ اس طریقے سے کیوں ہوا؟ یہ عجیب معاملات کیوں سامنے آئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تعداد تمہیں پسند آئی، تمہیں اچھی لگی، فلم تغنی عنکم شیئا، اور کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کثرت تعداد سے کیا جیتے تھے؟ کثرت تعداد تو چلی گئی تھی نا منہ موڑ کے، عجیب افرت تفری کا ماحول شروع ہو گیا، تو کثرت تعداد سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور مومن ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے کثرت تعداد یا اسلحے کی بنیاد پر جنگ نہیں لڑتا، ایمان کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے. اور یہ آزمائش کس لیے تھی؟ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. وَيَوْمُ حِنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور ساری ساری جو کشادہ زمین ہے تمہارے لیے تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم لوگوں نے منہ موڑ کے بھاگے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص سکینت اور سکون نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو تم نے دیکھا نہیں، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. فرشتے نازل ہوئے اس جنگ میں. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے تو ایسے آتی ہے، کثرت تعداد بھاری اصل کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے. ہاں اخذ الاسباب ہیں، اسلحہ بھی ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خالی ہاتھ لڑو کافر سے، نہیں کہہ رہے، غلط ہے، لیکن ایمان سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیاد ہے، لازم ہے. صحیح عقیدے کا ہونا لازم ہے، ایمان کی مضبوطی لازم ہے، یہ اصل بنیاد ہے. اگر اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی اسلحے کی کمزوری ہو، قلت تعداد ہو، تب اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نازل ہوتی مومنوں کے لیے. لیکن ایمان نہیں ہے تو کثرت تعداد نے کیا کرنا ہے؟ اگر دل میں بے ایمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بد عقیدگی ہے، غلط مناہج پر زندگی گزر رہی ہے، صرف عمل کرنا ہے، عمل صالح پتہ نہیں کیا ہے، یوں کی بات کریں جو دین سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور آج جہاد کے نام پر کچھ کاروائیاں کر رہے ہوں، کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اگر واللہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا تو کب کی فتح ہو چکی ہوتی. ستر ستر سال، سو سال گزرنے کو آئے، ہمارے دو چار مسئلے جو ہیں، ایک مسئلہ تھا، دو ہوئے، اب چار پتہ نہیں کتنی اور ہوں گے. اللہ اب سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے؟ کہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. اصل بات ہے ایمان میں خلل ہے، ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے میں خرابی ہے، منہج میں خرابی ہے. اگر ہم صحیح مومن ہوتے، ہمارے عقیدے درست ہوتے، توحید و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے، صحابہ سلف کے منہج پر چلنے والے ہوتے، اللہ کی قسم ہماری حالت کبھی یہ نہ ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، ٹھیک ہے نا، یہ مومنوں کے لیے تھا، کافروں کے لیے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. وذلک جزاء الکافرین، وہ یہی جزا ہے کافروں کی، یہی سزا ہے کافروں کی. دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. لیکن مومن، دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، کبھی پاؤں پھسل بھی جاتے ہیں، ڈگمگا بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو تو واپس پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، راہ راست پہ آ جاتا ہے، اور اسے قدر ہوتی ہے اس ایمان کی، اور صحیح عقیدہ، صحیح منہج کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے راستے کا، اپنے رخ سیدھا رکھتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتا. غلطی کے باوجود بھی وہ سدھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہم بشر ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل آدم خطا، آدم کے اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں، بشر ہیں تو خطا ہوگی، معصوم اللہ تعالیٰ کی انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جو نبی نہیں وہ معصوم نہیں ہے. غلطی کا امکان ہے, غلطی کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے, پاؤں پھسل جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. توابون جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں, بار بار خطا ہو جاتی ہے, بار بار توبہ کرو. توبہ کرنی لازمی ہے, اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر حالات نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حالات ہیں, ہم اچھے ہیں ہمارے حالات اچھے ہیں, ہمارا ماحول اچھا ہے, ہمارا معاشرہ اچھا ہے, ہماری امت اچھی ہے اور خیر ہی خیر ہے. ہم برے ہیں, ہماری حالت بری ہے, ہمارا معاشرہ برا ہے اور ہماری امت میں بھی برائی پھیلی ہوئی ہے. کیا ہم بھی نعوذ بالله, اور کتنی آزمائشوں کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آزمائے گا تاکہ ہم سدھرے, سیدھے راستے پہ آئے. صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی, مسئلہ فوراً حل ہو گیا نا, ایمان غالب تھا دل میں, ایمان کے نور سے معاملہ حل ہو گیا. دل میں ایمان ہے اور زبان پر اس ایمان کا نور کا اثر ہے, خیر ہی خیر ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے, ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے اور ہماری زبان پر اس ایمان کے نور کا کتنا اثر ہے, یہ تو ہم جواب دے سکتے ہیں. آج امت کی حالت دیکھیں, ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. روزانہ بریکنگ نیوز میں کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی دھمکی آتی ہے کسی مسلمانوں پر قبضہ کرنے کی, یا کسی پہلے سے ملک جو مقبوض ہے اس کو مزید پریشان, مسلمانوں کو مزید پریشان کرنے کی, کبھی قرآن مجید کو جلانے کی, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گستاخی کرنے کی. کب تک یہ دھمکی ہم سنتے رہیں گے؟ ہم مغلوب کیوں ہیں آج؟ واللہ اس کافر کی کوئی جرات نہیں ہے. فرعون کے سامنے اس کی کیا طاقت ہے, حیثیت کیا ہے؟ آج کے کافر کی پاور کو دیکھ لیں اور کل کے کافر کی پاور کو دیکھ لیں, ان دونوں کو کیا تناسب ہے؟ کوئی فرعون کی طاقت کو دیکھیں کہاں گئی, نمرود کی طاقت کو دیکھیں. سب سے بڑے بادشاہ جو زمین پر گزرے ان میں سے نمرود ایک تھا, کہتے ہیں آدھی زمین اس کے قبضے میں تھی. ان کے پاس کیا ہے؟ کہاں گئی نمرود کی طاقت, کہاں گئے وہ؟ فرعون کا اقتدار کہاں گیا ہے, اس کی طاقت کہاں گئی ہے؟ مشرکین عرب کو دیکھیں, قریش کے مشرکین سردار ابو جہل کو دیکھ لیں, کہاں ہے اس کی طاقت, کہاں گئی؟ ہزار کا لشکر لے کے چلا مکہ سے مدینہ کی طرف جنگ بدر میں, اور گانے بجانے والا سب پوری دنیا کے لیے اعلان تھا اس زمانے میں, یہی میڈیا تھا اس زمانے میں نا, سارا میڈیا ادھر فوکس تھا کہ ہزار کا لشکر لے کے گانے بجانے ساتھ ہیں, پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب اہل مدینہ کو ختم کر کے ہی آئیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے ہی آئیں گے. کیا بنا, کہاں گئی وہ طاقت؟ آج ہم اگر مغلوب ہیں واللہ ہمارا اپنا قصور ہے. آج ہم اس قابل نہیں ہیں, ہماری اپنی حیثیت دیکھ لیں ذرا. ہم کہتے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دلوں میں بستے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں. کاش کہ یہ دعویٰ سچا ہوتا. دیکھنا چاہتے ہیں کتنا سچا دعویٰ ہے؟ اپنی زندگی بھی ذرا جھانک کر دیکھ لیں, اپنی اولاد کی تربیت دیکھ لیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے, ہماری اولاد کے آئیڈیل کون ہیں, بہترین نمونے کون ہیں. یہ ہماری تربیت ہے, ان کا قصور نہیں ہے. ہمارے بہترین نمونے کون ہیں؟ اکثر مسلمانوں سے پوچھیں ذرا. ہم کہتے ہیں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دل میں بہت بڑی قدر ہے. ہمارے لباس دیکھ لیں کیسا ہے, ہماری شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے, ہمارے بالوں کا سٹائل دیکھیں کیسا ہے, ہمارے نالج علم کو دیکھیں, ہم کیا خاص معلومات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, سیرت سے کیا معلومات رکھتے ہیں. بچوں سے پوچھیں, 10 صحابہ کا نام بتائیں جو جن کو جنت کی خوشخبری ہے زندگی میں, ایشو بشر بالجنت, بتا سکتے ہیں؟ بچوں تو نہیں بتا سکتے, ہم بتا سکتے ہیں. کہاں قدر گئی؟ اچھا جو دیندار ہے جو لباس کا طریقہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ ہے ان کا، لباس وہی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، داڑھی بھی یعنی بارش ہے، داڑھی بھی چہرے پہ خوبصورت رکھی ہوئی ہے، لمبی سی داڑھی ہے، اور جوتا بھی ویسے پہننا ہے، آپ وسلم کیسے لہلین کی پہنتے تھے، جوتا بھی ویسے پہننا ہے، چلنا بھی کیسے ہے، سونا بھی ویسے، سب نماز کا طریقہ کیسا ہے. جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، جب ہماری لباس نبوی ہے، ہمارے جوتے پہننے کا انداز بھی نبوی ہے، ہمارے سونے کا طریقہ بھی نبوی ہے، ہماری نماز کی حنفی ہے، ہمیں نماز کی شافعی اور مالکی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے عبادات کا طریقہ کیوں مختلف ہے؟ حج ہمارا حنبلی ہے، نماز ہماری کوئی اور طریقے کی، یہ کیوں ہے؟ ہماری نماز نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہماری روزہ نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہمارا حج نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی نبوی کیوں نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اور اس سے بڑھ کر بات، ہم یہ تو بڑے دعوے سے کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے قدر کرنے والے ہیں، کہ ہم اپنے رب کی قدر کرنے والے ہیں. آج امت میں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہمارے دلوں میں جو قدر ہے، کیا حقیقتاً ہم اس پہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کہنے پر تو ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پہ ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں ابھی خرابی ہے، ایمان میں خلل ہے، عقیدہ میں خلل ہے، منہج میں خرابی ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہم لوگوں نے، جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، انصار نے سمجھا، اور ان کے حالات فوراً سیدھے ہو گئے. ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم خود چاہتے ہیں، جیسے ہماری عقل چاہتی ہے، جیسے ہمارے امام ہمارے سربراہ چاہتے ہیں، ہم کیسے سمجھتے ہیں اپنے دین کو؟ یہی وجہ ہے. آج اگر ہم دین کو صحیح سمجھنے والے ہوتے تو آج واللہ اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے اور مزارات جو ہیں یہ ویران ہوتے. آج ہوتا کیا ہے؟ عرس اور میلے دیکھیں، مزارات آباد ہیں، اسی مزار میں جو مسجد ہے وہ ویران ہے. کہیں آپ کو ایک دو صفوں میں مشکل سے ایک صف ملے گی آپ کو نماز پڑھنے والوں کی، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو قبر کا طواف کر کے آئے ہیں. یہ دین کی قدر و قیمت ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو شرک میں ڈوبے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یا شرک میں ڈوبے ہیں، یا بدعات مکفرہ میں، یا بدعات میں، یا نافرمانیوں میں، یا اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے، یا دین سے ویسے ہی دور ہیں. یہ امت کیا چاہتی ہے؟ اگر یہ امت خیر چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، غلبہ چاہتی ہے، تو پھر جب آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا لازمی ہے. اور جب آزمائش امت پر آتی ہے یا کسی معاشرے پر آتی ہے یا ہماری زندگی میں آتی ہے، تو ابتدا میرے بھائی یہاں سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے تبدیلی. ہم کہتے ہیں اوپر سے آنے، ہماری چھت خراب ہے، اوپر سے تبدیل نہیں ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. جو چھت پہ بیٹھے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا، وہ جانے اوپر آپ جانے، اقتدار اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھے ہیں برے ہیں، یہ عزت اللہ تعالیٰ ان کو دی، ان کی آزمائش ہے. وہ آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں اگر، تو ہم بھی ناکام ہو جائیں، وہ نہیں سدھرتے ہم بھی نہیں سدھرتے، وہ توبہ نہیں کرتے ہم کیوں توبہ کریں، وہ کرپشن کرتے ہم کو کرپشن نہ کریں. سبحان اللہ، کیا ہم نے ان کا جواب دینا ہے؟ وہ جانوں کا رب جانے، ان کا رب ہے ان سے حساب لینے والا، ہمارا رب جو ہم سے حساب لینے والا ہے. ہم نے اپنے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اگر واقعی امت کا درد ہوتا ہمارے دلوں میں، تبدیلی یہاں سے ہوتی ہے. کیسے تبدیلی ہوگی؟ کہاں سے شروع کریں؟ کلمہ توحید سے. کلمہ پڑھا ہے نا، کیا دل میں بھی اترا ہے کہ نہیں؟ اس کلمہ توحید زبان سے نیچے دل میں اتار کے دیکھیں، صحیح سمجھیں ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید میں عمل کیسے کیا جاتا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، میں اس میں سے ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر. بعض لوگ بڑے خدمت خلق ہوتے ہیں، حقوق العباد میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں، رب کا حق کہاں ہے بھائی؟ نماز کو چھوڑا ہوا ہے اور مسکینوں کو مدد کرنے جا رہے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں نماز ہوتی کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی خیر ہے اس کام میں؟ اگر واقعی اللہ سے ڈر کر مجھ سے مدد کرنے والا ہوتا تو اللہ کا حق پہلے ادا کرتا کہ نہ کرتا؟ تو یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر دل میں کوئی خرابی ہے نا جس وجہ سے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر کہ میں بھی کوئی اچھا کام کرنے والا ہوں، کوئی ذاتی مقصد کے لیے. جو اللہ کے بندے ہوتے وہ اللہ کا حق سب سے پہلے دیتے ہیں. آج ہمارے اوپر بھی سب سے پہلا حق ہمارے رب کا حق ہے، توحید کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، سنت کا حق ہے، صحابہ کرام سلف کا حق ہے، ان کے منہج کی اتباع کی جائے. واللہ تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں چلتے، جب تک منہج سلف کو نہیں اپناتے، جب توحید اور سنت پر اپنی زندگی نہیں، سنت کے مطابق نہیں بسر کرتے اور صحیح سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے، میرے بھائی تبدیلی نہیں آئے گی. ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہیں، اور کتنی آزمائش کا منتظر ہے. ہم چاہتے کیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آسمان سے کوئی آگ آئے اور ہمیں دنیا سے لے لے اور ہم دنیا چلے جائیں؟ اسی کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ جتنی آزمائشیں کیا یہ کم ہیں؟ واللہ یہ کافی ہے. کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، یہاں پر اشارہ تو کیا، روز مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، تب بھی کوئی تبدیلی نظر آتی الا قلیلا. اللہ کے بندے ہیں الحمدللہ جو سمجھ بھی رہے ہیں، راہ راست پہ آ رہے ہیں، صحیح عقیدہ صحیح منہج وہ سمجھ رہے ہیں، اپنی زندگی بھی بدل رہے ہیں. جو اکثریت ہے اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور صحیح دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف کے منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.